الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 20 شروع ہو رہی ہے، اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور اہم عمل بیان فرمایا ہے جس کا عنوان ہے نکاح کرنا اور نسل بڑھانا۔ اور اس روح میں نکاح کی فضیلت، اہمیت، فوائد بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں حضرت نے نکاح کے درجے بھی بیان فرمائے ہیں، بلا شبہ دو نعمتیں اور دو عمل اور دو حکم ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چلے آ رہے ہیں، اور وہ صرف دنیا تک نہیں جنت تک ہے، اور جنت میں بھی ہوں گے۔ ایک ایمان لانا، دوسرے نکاح کرنا۔ ایمان لانے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک تمام شریعتوں کے اندر ہے۔ ہر نبی و پیغمبر نے دنیا میں آنے کے بعد اور اپنے پیغمبر اور مبعوث ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک ہر نبی اور پیغمبر نے دنیا میں آ کر کے دی ہے, اور اس کے قبول کرنے کا نام ایمان ہے. اور یہی ایمان پھر دنیا سے آگے قبر میں بھی ہے, حشر میں بھی ہے, اور بالآخر ایمان کی بدولت ہی صاحب ایمان جنت میں جائے گا. کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. جو بھی جنت میں جائے گا وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو ایمان ایسی عبادت ہے, اور ایمان ایسا عمل ہے کہ جو دنیا سے لے کر جنت تک ہے. اب جس درجے کا ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کا درجہ ہوگا. بہرحال خدا نخواستہ, خدا نخواستہ اگر کسی کا ایمان دنیا سے ساتھ نہ گیا اور اس کا انتقال اور خاتمہ معاذ اللہ کفر کے اوپر ہو گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ رکھے. تو ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور نکاح سے بڑھ کر بھی, نکاح سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے اس کی بھی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے اور بڑی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. جو آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا پھر آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے انشاءاللہ بالکل آسان ہیں. قدم قدم پر رعایتیں ہیں, قدم قدم پر سہولتیں ہیں, قدم قدم پر معافیاں ہیں, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. ذرا صاحب اس سے اندازہ لگا لیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے, ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سب ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں, نرمی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنی اولاد پہ کتنے مہربان اور شفیق ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پرندے بھی اپنے بچوں پر جان دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو 100 میں سے ایک حصہ اتارا ہے اس کا یہ اثر ہے. ساری دنیا میں جہاں بھی نرمی, معاف کرنا, شفقت اور محبت کرنا پایا جاتا ہے اس کا اثر ہے. اور 99 سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو 100واں حصہ ہے نا, یہ بھی آخرت میں واپس چلا جائے. اور 99 کے ساتھ مل کر 100% اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے ہوگی, اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے. مگر یہ سب ہوگا ایمان کی وجہ سے. جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے ساتھ یہ شفقت کا, رحمت کا, معافی کا, درگزر کا معاملہ ہوگا. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا, اور اس کا حساب و کتاب ہونے کے بعد اس کی مغفرت نہ ہوگی اور حکم دے دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم سن کر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کی جو پلکیں ہیں اس میں سے ایک بال کو بولنے کی طاقت دے دیں گے. اب اس کی پلکوں کا ایک بال جو ہے وہ بولے گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ میری ایک عرض سن لی جائے, آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر میری ایک درخواست ہے. تو میں کہ بتاؤ کیا بات حضور, میں ایک قائد جیسے معاف ہو رہا ہوں تو مجھے تو معافی ملنی چاہیے. تو میں کہ وہ کیا, تو آپ دیکھیں ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کے خوف سے رویا تھا تو اگر سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے مگر ہلکی سی سیم آنکھ میں آئی تھی جو میرے لگی ہے. اور یہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ کو حرام کر دیتے, اس پر میں اس پہ تو دوزخ حرام ہو رہی ہے. میرے تو اس کے خوف خدا کی سیم مجھے لگی ہوئی ہے, مجھ پر مہربانی فرمائی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی ہم نے تجھے بھی بخشا اور اس کو بھی بخشا. اللہ کیا بہانا, فیصلہ بھی سنا دیا کہ بھائی تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جنت میں جاؤ لیکن دوزخ میں, جنت میں جاؤ دوزخ میں جانا ہے, لیکن اتنے سے بہانے پر پوری مغفرت فرما دی اور بخشش فرما دی. اور پھر اہل ایمان اگر دوزخ میں جائیں گے بنا تو وہاں پر بھی دو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ, وہاں بھی دو رحمتیں ہوں گی بلکہ تین. پہلی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے, اپنی کیے کی سزا پانے کے لیے جائیں گے. نمبر دو, مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا. جو بھی گنہگار مسلمان مرد عورت دوزخ میں جائیں گے تو جائیں گے لیکن وہاں عذاب دینے کے لیے نہیں لے جایا جائے گا, گناہوں کی میل کچیل دور کرنے کے لیے لے جایا جائے گا. جس کو کہا جاتا ہے کہ تعذیب کے لیے نہیں تہذیب کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا, پاک صاف کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو مہربانی ہے وجہ اس کی یہ کہ یہ گناہ جو ہے یہ ہے ناپاک, یہ ہے روحانی اور معنوی گندگی. تو جیسے ہم گندگی کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتے, چاہے وہ ناپاکی ہمارے جسم پر ہو اور چاہے وہ ناپاکی جنابت کی ہو یا حیض اور نفاس کی ہو, جو معنوی ناپاکی ہے, یا جسمانی ہو کہ جسم نام اوپر سے ناپاک ہے, کپڑے ناپاک ہیں, تو مسجد میں نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ پاک کا گھر ہے, تو جنت میں کیسے جا سکتے؟ گناہوں کی گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ پاک اس کو پاک کرنے کے لیے اور اس گناہوں کا میل کچیل دور کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے, تو عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالیں گے, پاک صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے. یہ بھی رحمت ہے بھائی. جیسے دنیا کے اندر سونے کے اندر کھوٹ ملی ہوئی ہو تو اس کو ریفائن کرتے نہیں کرتے, آگ میں ڈالتے نہیں ڈالتے ہیں, سونا ہے پھر آگ میں ڈالتے ہیں, تو کیوں ڈالتے ہیں؟ صاف کرنا. مٹی کے ساتھ سونا کس کام کا, اس کی نہ انگوٹھی بنے نہ لاکٹ بنے نہ ہار بنے نہ چوڑی بنے, اس لیے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا سونا الگ ہو جائے, خالص سونا الگ ہو جائے, مٹی الگ ہو جائے, کھوٹ الگ ہو جائے, جب کھڑا ہو جائے گا تو پھر جناب زیور بنے گا. ایسے جب یہ گناہوں کی آلودگی سے بندہ مومن آگ میں جا کر کے دوزخ کی آگ میں جا کر کے صاف ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا. کیونکہ جنت تو خالی جگہ ہے, خالی چیز جا سکتی ہے, ملاوٹ والی چیز وہاں نہیں جا سکتی, وہاں ملاوٹ ہے ہی نہیں سر سے. لہٰذا گناہوں کی ملاوٹ کے ساتھ کوئی مومن بندہ مومن بندی نہیں جا سکتا. اور تیسری رحمت یہ ہے کہ جتنے اہل ایمان دوزخ میں جائیں گے تو ہوں گے تو دوزخ میں, اور وہاں ان کا آپریشن ہو رہا ہوگا, سارے گناہوں کی میل سیل ان کی نکالی جا رہی ہوگی, اور ان کے جسم کو پاک صاف کیا جا رہا ہوگا, ان کی روح کو مصفہ مجلہ کیا جا رہا ہوگا, ساتھ میں ان کو نیند مسلط کر دی جائے, سب سوئے ہوئے ہوں گے اور پاک صاف ہو رہے ہوں گے. جیسے یہاں ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں, بیہوش کرتے نہیں, بیہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں, ہوش میں آئے تو پوچھیں گے کیا ہوا, ارے وہاں بھی اللہ پاک نیند مقرر کر دیں گے. جتنے جنتی عذاب میں ہوں گے, جتنے جنتی دوزخ میں ہوں گے, ان کو نیند آ رہی ہوگی, نیند نیند میں سب کام صحیح ہو جائے گا ان شاء اللہ. جب پاک صاف ہو جائیں گے پھر دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے. رحمت ہے یہ سب ایمان کی بدولت, اور ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایمان کی حفاظت فرض عین ہے, لہذا جو اس کا ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض عین ہے, جس ذریعے سے ایمان ہمارا محفوظ رہ سکے وہ بھی فرض عین ہوگا, اور وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت, صحبت اہل اللہ. فرماتے ہیں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے, حکیم الامت فرمائے. کیوں کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے, جیسے ایمان فرض عین ہے اس کی حفاظت بھی فرض عین ہے, اور جس ذریعے سے یہ ایمان کی حفاظت ہوگی اس کا اختیار کرنا بھی فرض عین ہو, یہ اس کی دلیل ہے. اس لیے نیک صحبت میں جو آدمی رہتا ہے اللہ کی فضل سے کم سے کم کم سے کم اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے, آگے مزید محنت کرے کوشش کرے تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے میرے ایمان کی حفاظت فرما, اور ضرور ضرور میرا خاتمہ ایمان پر, اور نیک لوگوں سے دعا بھی کرانی چاہیے, کیونکہ بزرگان دین پہ یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جب وہ اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں, اپنے نیک بندوں سے ملتے ہیں, تو جہاں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ایمان کو خاتمے کی بھی وہ دعا کراتے آئیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں, انہوں نے اپنے فضل سے ایمان دیا جو دنیا اور آخرت کے سارے نعمتوں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی بدولت ملیں گی ورنہ نہیں ملیں گی. اس لیے دعا بھی کرے, نیک صحبت میں بھی رہے, نیک اعمال بھی اختیار کرے, گناہوں سے ہی پرہیز کرے, بس یہ چار کام اس کے حفاظت کے لیے کافی شافی ہیں. ایک اور ایمان کی نعمت کی عظمت کے متعلق یاد آ گئی. آپ سب جانتے ہیں, بارہا آپ کے سامنے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی انسان کو زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ زیادتی ظلم ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ غلطی ہو گئی, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کسی پر ظلم ہو گیا, کسی کا حق مار لیا, کسی کا حق دبا لیا, کسی کو ناحق مار دیا, گالی دے دی, بے عزتی کر دی, بے آبروئی ہو گئی, اور کوئی کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, تو مرنے سے پہلے پہلے زندگی ہی میں معافی تلافی کر لینی چاہیے, اور یہ حقوق اپنے ساتھ لے کے ہرگز نہ جانا چاہیے, ورنہ آخرت میں معاملہ بڑا سنگین ہوگا. وہ سنگین یہ ہوگا کہ آخرت میں ان تمام حقوق کی ادائیگی ظالم کے نیک اعمال کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے ہوگی, جس ظالم نے کسی کو ظلم کیا تو ظالم کے نیک اعمال اور اس کی نیکیاں مظلوم کو اس کے ظلم کے برابر دے دی جائیں گی۔ چنانچہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چوننی کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کتنی؟ 700 مقبول نمازیں۔ کسی نے کہ کون کہاں سے لائے گا، اس لیے وہاں کا معاملہ بڑا سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ حقیقی مخلص وہ ہے کہ جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کر کے آئے گا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں پہنچے گا اہل حقوق سامنے آ جائیں گے، کہیں گے اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی بکی تھی، اس نے میری بے عزتی کی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میری زمین چھین لی تھی، اس نے میرا موبائل چھین لیا تھا، اس نے میرے پیسے چوری کر لیے تھے، اس نے میرا پیسہ کھا لیا تھا، اس نے قرض لے کر واپس نہیں کیے، سب اہل حقوق کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے بھائی چلو بھائی جس کا جتنا حق ہے اس کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ تاکہ حساب برابر ہو سکے۔ تو فرشتے تقسیم کرنا شروع کریں گے یہاں تک کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اہل حقوق پھر بھی رہ جائیں گے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے اب پروردگار یہ تو باقی ہیں، اب ہم ان کو کہاں سے نیکیاں دیں؟ تو پھر یہ حکم ہوگا کہ اچھا بھائی ایسا کرو جتنا اس ظالم نے مظلومین پر ظلم کیا ہے تم اس کے ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کے کھاتے میں ڈالو۔ الحمد للہ اب یوں معاملہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اہل حقوق کو نمٹا دیا جائے گا۔ اور وہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور اس یقین سے کے ساتھ آ رہا تھا کہ جنت میں جاؤں گا، اب جناب وہ جن پہ اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، ستایا تھا، پریشان کیا تھا، بھتے لیے تھے، سود لیا تھا، رشوت لی تھی، ناجائز طریقے سے پیسے کمائے تھے، اب ان کے گناہ اپنے سر لے کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ ہے اصلی مخلص اور اصل فقیر تو یہ ہے۔ ایسا نازک معاملہ ہے حقوق والی بات، اس لیے چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، ماں باپ ہوں یا اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، جو بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، پڑوسی ہوں، معاملات والے اہل معاملہ ہوں، سب کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے طرف کسی بندے کو کوئی حق نہ رہے، اگر ہو تو دنیا میں ادا کر دے اور آدمی اپنی تھوڑی دیر کے لیے مونچھیں نیچی کر لے، اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں ڈال لے، مگر معافی تلافی دنیا میں کر لینی چاہیے، اور کسی کا حق اپنے ذمے لے کر دنیا سے نہ جانا انتہائی خطرناک، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس مقام پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے شک اس کی نیکیاں تو ساری دلوا دیں گے، لیکن کسی کے ظلم کے نتیجے میں ایمان کسی کو نہیں دے گا۔ نیکیاں دلوا دیں گے ظالم کی اور مظلومین گناہ بھی اس پہ دلوا دیں گے اور اس کو دوزخ میں بھی بھیج دیں گے، مگر اس کا ایمان بچا کے رکھیں گے، وہ کسی کی حق تلفی کے عوض میں کسی کو نہیں دیں گے، تاکہ اس ظالم بندہ جو مسلمان ہے، خاتمہ سے ایمان پر ہوا ہے، آخر کار کسی نہ کسی طرح ایمان کی بدولت جنت میں جائے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ایک یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چار طریقے میں نے بتا دیے حفاظت کے۔ دوسری نعمت نکاح کی نعمت، دوسرا عمل نکاح کا عمل ہے کہ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر کے حضور کی شریعت تک ہے، ہر شریعت میں نکاح جائز اور مشروع چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی ہوگا۔ چنانچہ احادیث کے مجموعے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جنت میں دو قسم کی عورتیں ہوں گی، ایک دنیا والی اور ایک جنت کی خاص جو اللہ پاک اہل جنت کے لیے بنائیں گے، جن کو حور عین کہتے ہیں۔ تو جنت کی جو دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گی، اور بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی، ایسے بہت سے مرد بھی ایسے ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی، بہت سے شادی شدہ بھی جائیں گے، تو جنت میں جا کر کے اللہ پاک اپنے فضل سے دنیا کی جو دو عورتیں ہیں ان میں سے دو دو ایک ایک مرد کے نکاح میں دے دیں گے. اچھا وہ دنیا سے نکاح میں لے گیا ہو، ورنہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں دے دیں گے. اور یہ تو بمنزلہ ملکہ کے ہوں گی اور شہزادی کی طرح ہوں گی، ان کا تو بہت اونچا مقام و مرتبہ ہوگا. اور جو جنت میں اللہ پاک نے جنتیوں کے لیے عورتیں بنائی ہیں حورعین، وہ بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کے نکاح میں دیں گے. اور بعض روایات میں آیا کہ 70-70 حوریں ایک جنتی کے نکاح میں ہوں گی. اور قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، ایک جگہ ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان جنتیوں کا حور عین سے نکاح کر دیں گے. تو نکاح ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی ہے. تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جنت تک ہیں اور جنت کے اندر بھی ہیں. ایمان بھی جنت میں ہے، ایمانی کی بدولت آدمی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور نکاح بھی جنت میں بھی ہوگا. دنیا میں جو عورت جس کے نکاح میں اس کا انتقال ہوگا وہ اسی کے نکاح میں رہے گی، اس کے جس کے نکاح میں کوئی نہ ہوگی تو جن عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا وہاں پہ اللہ پاک نکاح کر دیں گے. بہرحال یہ ایک عظیم عمل ہے جو تمام شریعتوں کے اندر چلا آ رہا ہے. ایک حدیث میں اربعوں من سنن المرسلین، چار باتیں ایسی ہیں جو سارے پیغمبروں کے سنتوں میں سے، سارے پیغمبروں کی سنتوں میں سے چار کام ہیں، اس میں سے ایک کام نکاح کرنا ہے، دوسرا خوشبو لگانا ہے، تیسرے مسواک کرنا ہے، اور ایک اور عمل ہے. اور آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے. اور نکاح کے بڑے فوائد ہیں، نکاح میں بڑے بڑے فوائد ہیں جو حضرات علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی جنسی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ پاک نے ہر مرد عورت کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے جو اپنی جگہ محمود اور ضروری ہے، لیکن اس کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے. وہ اعتدال میں رہے تو آدمی جنسی بیرہ روی سے محفوظ رہتا ہے اور جنسی گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور آسانی کے ساتھ بچتا ہے. نہیں تو آدمی کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. نکاح اس سے ان گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حلال فرمایا، اس کو جائز قرار دیا ہے. لہذا جائز طریقے سے مرد عورت ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کر لیں تو شہوت کو اعتدال آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی عفیف اور پاک دامن بنتا ہے. عفت اور پاک دامنی ہمارے دین میں نہایت ہی مطلوب ہے اور بہت ہی اہم مقصود ہے. یہ مقصد حاصل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، یہ نکاح کا بہت بڑا فائدہ ہے. نکاح کا دوسرا فائدہ وہ ہے نیک اولاد کا حصول، کہ نکاح کے ذریعے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہو سکتی ہے، اور نیک اولاد آدمی کی نیک نامی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور انسان کے لیے موجب راحت ہوتی ہے، موجب تقویت ہوتی ہے. اولاد کو دیکھ کر کے آدمی اپنا غم بھول جاتا ہے، ان کو دیکھ کر کے انسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطباء نے مفرحات تو بہت لکھے ہیں، مفرحات ان دواؤں کو اور ان غذاؤں کو کہتے ہیں جن کے کھانے سے طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت آدمی کی خوش ہوتی ہے، غم دور ہوتا ہے، گھٹن ختم ہوتی ہے، تو ایسی دواؤں کو مفرحات کہتے ہیں۔ وہ مشروبات بھی ہوتے ہیں، وہ دوائیں بھی ہوتی ہیں اور وہ غذائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اطباء نے مفرحات تو بہت لکھے ہیں لیکن ایک مفرح چھوڑ دیا، وہ ہے اولاد۔ کہ جیسے اور بہت سی مشروبات سے فرحت پیدا ہوتی ہے، ایسی اولاد سے بھی آدمی کو فرحت ہوتی ہے۔ تو اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھو اولاد کی اتنی بڑی نعمت، جن کی ہو جاتی ہے انہیں تو اتنی قدر ہوتی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ، جن کے نہیں ہوتے نا ان سے پوچھو اولاد کی کتنی بڑی قدر ہے۔ میرے ایک ساتھی سے ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو ایک دفعہ ملے تو کہنے لگے کہ کاش میرے بھی کوئی انگلی پکڑنے والا ہو، کاش میرے بھی کوئی انگلی پکڑنے والا ہو۔ کیوں؟ بچہ جب باپ کی انگلی پکڑتا ہے تو اس میں بھی تو باپ کو مزہ آتا ہے، اور بچہ جب مچل مچل کے ماں سے پیسے مانگتا ہے تو ماں کو بھی تو مزہ آتا ہے، اور جب کوئی پیسہ مانگنے والا ہی نہ ہو، مچلنے والا کوئی نہ ہو، تو کیا مزہ۔ اور پھر اس کی آخرت میں تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا اور نابالغی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا کسی بچے کا انتقال نہ ہوا۔ عام طور پر تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں دو چار بچے ہوتے ہیں تو ایک آدھ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حمل بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک تو حمل کے ثابت ہونے پر بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو نابالغی کی حالت میں بچے مرنے والا ہے اور وہ حمل ایسا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارے بن گئے تھے، اور چاہے ایک دو سانسی اس کے اندر ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اڑی لگائے گا، یعنی ضد کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھائی تم تو جاؤ جنت میں، اس لیے کہ تم تو مکلف نہیں تھے، تمہارے ماں باپ تو دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں، وہ تو اڑ جائے گا، میں اکیلا کیسے جاؤں گا جنت میں، میں تو اکیلا نہیں جاؤں گا، یا تو آپ میرے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیجیں ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائیں اچھا بابا ان کو بھی لے جائیں۔ لوگ تو رو رہے ہیں نابالغ ہو رہا ہے، تبھی تو رونے میں تو خیر حرج ہی نہیں ہے، خبر ہے وہ تو، لیکن زیادہ نہیں رونا چاہیے۔ اچھا ہوا آخرت میں ہماری ایک ذریعہ نجات بن گیا کہ یہ نابالغ اولاد کل اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، اور بالغ اولاد بھی نیک ہو تو صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری ہے، اس لیے کہ زندگی بھر اگر اس کا انتقال بھی ہو گیا تو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، تو قربانی کرتی نہیں کرتی اپنے ماں باپ کے لیے، یہ سارے ثواب کرتی نہیں کرتی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو مغفرت کی دعا تو مانگتی۔ اور اگر کوئی مرنے والے کے حق میں یہ دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب قبر میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کی اولاد یہ کہے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، بھائی اتنا کہنے سے ہی والدین کی قبروں میں پہاڑوں کے برابر ثواب داخل ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ان میں عید بقعید آ گئی نہیں ہے ابھی، ایسے بڑے بڑے فائدے ہیں بھائی نکاح کے۔ اس لیے جس کو اولاد کی نعمت نصیب ہے وہ قدر کرے، اور قدر یہ ہے کہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کرے، نیک بنانے کی کوشش کرے، اور اولاد نیک بنتی پیار محبت سے، اور نیک مجلسوں میں لے جانے سے، نیک لوگوں کے پاس بٹھانے سے، نیک لوگوں کی حکایتیں اور واقعات سنانے سے، اور مطالعہ کرانے سے، اور دعا کرنے سے۔ رب حبلی میں الصالحین، رب حبلی میں الصالحین دل و جان سے کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا ہے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہماری ایمان کی حفاظت فرما اور سلامتی ایمان کے ساتھ سلامتی اعضاء کے ساتھ سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اور اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما تمام حاضرین اور حاضرات کے اور جو جو حضرات یہ بیان جان جان سن رہے ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما ان کی دعائیں ہمارے حق میں ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ قبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آمین رحمتہ